أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البدحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساخت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. صلوات. ہمارے مذہب کی اقدار میں سے ایک بے بہا قدر البقاء علی الحسین، امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا کرنا ہے. اور یہ بقیہ تمام اقدار کی طرح سے ہمارے لیے مفتخرات میں سے ہے، ہمارے لیے باعث افتخار اور باعث سربلندی ہے. یہ وہ قدر ہے کہ جس کے اوپر ہمارے مذہب کی پہچان برقرار ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا الہی فریضہ ہے کہ ہم اس قدر کو اپنی اگلی نسل تک من و ان منتقل کریں بغیر کسی کم مکاست کے. خود میرے مولا امام سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں: کہ انا قتیل العبرہ، میں اشک کا قتیل ہوں. لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھ نمناک ہو جائے گی. الفاظ دیگر. لہذا ہمارے دین میں البقاء علی الحسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، امام مظلوم پہ گریا کرنے کی فضیلت و تاکید بیان کی گئی ہے. شبیب ابن شبیب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں. پہلی محرم کو ابن شبیب آٹھویں امام کے حضور میں شرف یاب ہوتے ہیں، تو میرے آٹھویں امام نے دریافت کیا کہ ابن شبیب اصائم انت، اے فرزند شبیب کیا تم روزے سے ہو؟ ابن شبیب کہتے ہیں کہ نہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه, آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی. جہاں پہ زکریا علیہ السلام لا ولد تھے اور اول محرم کا دن وہ دن تھا کہ جس دن آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور وہ دعا مستجاب ہوئی جس کی بنیاد پہ اللہ نے جناب یحییٰ جیسا فرزند ان کو کرامت فرمایا ہے. تو جب روایت میں یہ واقعہ موجود, ظاہر ہے کہ دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ہر حال میں مانگنی چاہیے. ظاہر ہے دعا میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مگر اتنا ضرور کہتا چلوں گا کہ دعا مانگنے کی اتنی تاکید ہمارے دین میں بیان کی گئی ہے کہ اگر ہماری دعا مستجاب نہ بھی ہو تب بھی ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. دعا مانگنا فی نفس ہی شرف رکھتا ہے اسلام میں. دعا مانگنا فی نفس ہی ایک فضیلت ہے, ایک ثواب کی بات ہے, ایک ممدوح چیز ہے اللہ کی نگاہ میں. لہذا یہ لگ بات ہے کہ ہم بعضی مرتبہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ہماری دعائیں شرف استجابت تک پہنچیں. اللہ تو ہماری ہمیشہ سنتا ہے, الحمدللہ ذی یستجیبنی حین ادعوہ, تمام تر حمد اس خدا کے لیے ہیں کہ جو میری دعا سنتا ہے, استجابت کرتا ہے جب میں اس سے دعا مانگتا ہوں. وَإِن اگرچہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ انسان کی انسان ظلوماً جہولا واقع ہوا ہے, انسان بہت زیادہ جہل کرنے والا اور بہت زیادہ ظلم کرنے والا واقع ہوا ہے اپنے پروردگار کے سامنے. یہ انسان کی خصلت ہے, انسان کی روش ہے اپنے پروردگار کے سامنے. الحمدللہ الذی یجیبنی وان کنت بطیئا حین ادعوہ, ساری کی ساری تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے ہیں کہ جو میری دعا سنتا ہے اگرچہ میں اس کی بات سننے کے سلسلے میں سست و کاہل ہوں. الحمدللہ الذی یعطینی وان کنت بخیلا حین یستقرضنی, ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جو مجھے دیتا رہتا ہے, عطا کرتا رہتا ہے, اگرچہ جب وہ مجھ سے قرضہ مانگتا ہے تو میں بخل دکھاتا ہوں. یہ ہے نا انسان کا رویہ. اللہ نے قرض مانگا نا قرآن میں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, قرآن کی آیت, کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, قرض کی بھی حاجت نہیں ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال جو اسی نے ہمیں اپنے لطف سے عطا کیا ہے, اسی امانت الہی کو وہ ہم سے طلب کر رہا ہے کہ اس کے راہ میں ہم اگر اسی امانت کو, اسی کی دی ہوئی امانت کو خرچ کریں گے تو کئی برابر ہمیں واپس لوٹ آئے گا. صلوات پڑھیے محمد وارو. کوئی ہمارا مال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اوپر دے کر احسان کر رہے ہوں. آتوہم, قرآن نے کیا کہا, آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, ان کو اللہ کا مال دو جو کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. اللہ کا مال ہمارا تھا کب؟ یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس اللہ کے دیے مال, مال کی وجہ سے ساری یہ ہو رہی ہے نا, دنیا کی محبت اور مال سے وابستگی کہ ہماری دنیا نہ برباد ہونے چاہے ہونے پائے. صحیح ہے نا, یہی ہے نا, یہی لوگ کہتے ہیں نا جب آپ مجھ سے کہیں کہ آپ فلاں سیاسی فریضہ کیوں نہیں انجام دیتے. انفرادی فریضہ تو بڑے آرام سے انجام دے دیتے ہیں, وہ تو دشمنان حضرت بھی انجام دے دیتے. کیا یزید تعلق صلات ہو گیا تھا؟ کیا عمر ابن سعد تعلق صلات ہو گیا تھا؟ زہر کی نماز جماعت سے پڑھا رہا عمر ابن سعد اس طرف, اور ادھر مولا امام مسلم پڑھا رہے ہیں زہر کی نماز جماعت سے, ادھر عمر ابن سعد پڑھا رہے, تعلق صلات نہیں تھا. تو انفرادی فرائض تو آج بھی لوگ بڑے آسانی سے انجام دے دیتے ہیں کہ اس میں اپنی زندگی خطرے میں نہیں ہے نا, اس میں تاغوتوں سے کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے, ہمارے مادی مفادات خطرے میں نہیں ہے. ایک سلوات پڑھی آیت اللہ سیستانی کی طول عمر کے لیے. کہ آج تک انہوں نے کسی ظالم کے ساتھ گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں کی، ایک منٹ کے لیے بھی. یہ عظمت ہے ہمارے مرادے کی، ایک منٹ کے لیے بھی کسی ظالم سے ٹیلی فون پہ بھی بات کرنا کسی طاغوت سے گوارا نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو دین بیچ رہے ہیں ہمارے سامنے لوگ، یہ دین کے نام پہ جو دین بیچ رہے ہیں طاغوتوں کی چاپلوسی کر، یہ ان کا موقف ہے، ان کی پالیسی ہے. اس پالیسی کا مرادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پالیسی کا ولایت الفقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے. ہم ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، مرادے کا احترام کرتے ہیں. تو انفرادی فرائض تو بڑے آسانی سے سکون سے لوگ انجام دے دیتے ہیں کہ اس میں ہماری دنیا اور دنیا کے مفادات تو خطرے میں ہے نہیں. وہ امتحان بھی نہیں ہے انسان کی سربلندی کا، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو پوری کی پوری احادیث کھنگال ڈالی ہے، کہیں نہیں ملے گا کہ رسول نے کہا ہے بیت میں کہا کہ لوگوں کی نماز روزوں کو دیکھ کے ان کے بارے میں قضاوت کر دیجئے، ججمنٹ پاس کر دیں کہ وہ بڑے نیک اور پارسا ہستیاں ہیں. کہیں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اس کا اپوزٹ، اس کے برخلاف کا حکم دیا گیا. پیغمبر اکرم فرمائے لا تنظروا الى طول رکوع الرجل وسجوده، مت دیکھو کسی انسان کے طولانی رکوع کی طرف وسجوده اور سجدے کی طرف، وکثرت سے صلاته وصيامه اور اس کے زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ نماز و روزہ انجام دینے کی طرف مت دیکھو. یعنی فإن ذلك شيء قد اعتاده، پیغمبر اکرم جن کے سامنے علم غیب مطلق ہے فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کام وہ عادت کی بنیاد پہ کر رہا ہو. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو عادت کی وجہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حرام بھی ہو رہا ہے زندگی میں، بزنس ایز یوزول حرام بھی چل رہا ہے. پانچ حرام انسان اگر فرض کرے روزانہ انجام دیتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، وہ پانچ کیے چلا جا رہا ہے، کیے چلا جا رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو حرام کا حرام بھی ہو رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے. یہ کیسی نماز ہے جو حرام کے ساتھ اکٹھی ہو رہی ہے؟ اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن نے پہلے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحشاء و منکر سے. یہاں فحشاء و منکر بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے. تو انفرادی فرائض تو معیار بھی نہیں، بلکہ اس کے برخلاف کو ہمیں منع کیا ہے پیغمبر نے کہ مت دیکھو کسی کے طولانی رکوع کی طرف، سجدے کی طرف، نماز کی کثرت کی طرف اور روزے کی طرف. کب کہا تھا؟ ہے نا، کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے کہ ہم ان کے نماز روزے کی طرف نگاہ کھا کے کسی کو اچھا مان لیں، با تقویٰ مان لیں، قابل بھروسہ مان لیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کر لی، مانا نا وہ تو نماز جماعت میں پہلی صف میں ہمیشہ شریک ہوتے تھے. پھر کس نے آپ سے کہا تھا کہ نماز کے پہلی صف میں شریک ہونے کو معیار قرار دیں؟ اس کو تو منع کیا گیا ہے پیغمبر کی نگاہ میں نماز کو معیار قرار دینے کو. بلکہ آپ نے کیا فرمایا تھا حدیث معتبر میں؟ ولیکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، بلکہ اس کے گفتار کی سچائی کی طرف دیکھو اور امانت کی ادائیگی کی طرف دیکھو. بات آ گئی صدق اور امانت کے اوپر. یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو معیار ہے انسان کے باطن اور سریرت کے پرکھنے کی. سلوات پڑھیے مولانا. جب ہمارے پاس فراوانی ہے اللہ کی نعمتوں کی، اس فراوانی کی کیفیت میں ہم اگر خدا کو یاد کرتے ہیں، تو جب ہمارے پاس نقص ہوگا، کمی ہوگی، تو وہ بھی ہمیں یاد کرے گا. اسی طرح سے یہ کام چلتا ہے. ان اللہ ينزل، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ان اللہ ينزل العبد حيث انزله العبد من نفسه، اللہ بندے کے ساتھ ویسی ہی برخورد کرتا ہے، وہی برتاؤ کرتا ہے جو برتاؤ بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. جو منزلت، جو مقام، جو درجہ، جو کیفیت، جو برتاؤ ہم خدا کی کتنی اہمیت اور امپورٹنس دیتے ہیں صبح و شام کے اسکیڈول کے اندر، وہی لیول آف امپورٹنس اور اہمیت ہماری ہے اس کی نگاہ میں اور اس کے خلیفہ اور اس کے نائب حجت وقت کی نگاہ میں. لہذا انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو جناب زکریہ نے پہلی محرم کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا، بھیجا ملائکہ کو، اور قرآن نے اعلان کیا ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ نے بشارت دی جناب زکریہ کو کہ ان کو ایک فرزند یحییٰ کے نام سے عطا کیا جا رہا ہے کہ جو جس کی کوئی سمی نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. ہماری روایت میں بیان کیے گئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب یحییٰ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ امام سید الشہداء اور جناب یحییٰ میں 8 مماثلت اور مشابہت پائی جاتی تھی, اور ان 8 مشابہتوں اور مماثلتوں کی وجہ سے ان دونوں کو آپس میں تشبیہ دی جاتی ہے, جناب امام حسین کو اور جناب یحییٰ علیہ السلام کو. تو بعض روایتوں میں کہ جناب زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی جب انہوں نے امام مظلوم کے بارے میں سنا اور ان کی شہادت کے بارے میں سنا, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے بھی ایک فرزند عطا کر کہ جس فرزند کو بھی شہید کیا جائے تاکہ میں بھی محسوس کر سکوں کہ آخری پیغمبر کے دل پہ کیا گزرے گی جب ان کے لال کو ذبح کیا جائے گا. الفاظ دیگر چنانچہ روایت میں کہ اللہ نے ملائکہ کو نازل کیا اور ملائکہ نے آ کے کیا کہا, کاف ہا یا عین صاد. اب جناب زکریہ کو کاف ہا یا عین صاد کا معنی نہیں معلوم, چنانچہ آپ نے دریافت کیا. ظاہر ہے کہ ہر نبی کو بھی وسیلہ درکار ہے, وسیلے سے کوئی بھی ابھرا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا, مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی وسیلے سے دعا مانگوں. یہ کیا بات ہو گئی, یعنی آپ وسیلے سے دعا صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں لہذا مانگتے ہیں. اگر آپ اپنے کو گناہگار نہیں سمجھتے اس کا مطلب آپ وسائل الہی سے مبرا ہیں. قرآن نے جو اعلان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ہے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو. تو اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں وسیلہ طلب کرنے کا. روایت میں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پیغمبر کے حضور میں تشریف لائے اور آپ نے پیغمبر سے دعا کرنے کو کہا, تو پیغمبر اکرم نے وضو کیا, دوڑ کر نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی اللہ کے حضور میں, اللہم بحق علی, خدایا علی کے واسطے سے, یعنی علی کے واسطے سے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں علی کی حاجت برطرف ہونے کے لیے, علی کی خاطر. فرمایا فرمایا آپ نے اللہم بحق علی, فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے سب میں نے دیکھا کہ پوری کائنات پوری خلق میں تم سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں, لہذا تمہارے واسطے سے دعا مانگی. صلوات پڑھیے محمد علی. تم سے زیادہ مقرب یہ فرمایا تھا. تو میں اس کہتا کہ واسطے سے کوئی بھی شخص مبرہ نہیں ہے, خود پیغمبر بھی جو اپنے لیے جب دعا مانگ رہے ہیں تو بھی مولا کائنات کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں. مولا کائنات دعا مانگتے تھے تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کے دعا مانگتے تھے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سنت رسول کے اور قرآن کی نص کے خلاف ہے یہ بات. لہذا میں واسطہ تو چاہیے, جناب زکریہ کو بھی چاہیے, تمام انبیاء نے ان کے واسطے سے دعائیں مانگی. تب فرشتے نے آ کے کیا کہا, کاف ہا یا عین صاد. اس کی تفسیر تو نہیں معلوم جناب زکریہ کو, چنانچہ اب تفسیر میں بیان کیا گیا کہ جبرائیل نے کیا کہا کہ کاف سے مراد کربلا اور ہا سے مراد شہادت و ہلاکت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اور یا سے مراد ہے یزید جو کہ قاتل امام مظلوم ہے, اور عین سے مراد عطش حسین ہے, امام حسین کی پیاس ہے. اور بعض علماء کے بقول کہ امام مظلوم کی اتنی پیاس تھی کہ اگر پوری انسانیت پہ بھی تقسیم کر دی جائے تب بھی وہ سب کے اوپر کافی نہیں ہوگی, یعنی سارے کے سارے بھی لوگ پیاس ہو جائیں اس سے بھی زیادہ پیاس تھی میرے مولا کی. یہ ان کا کلیجہ ہے کہ اتنی شدائد اور اتنی مشاکل میں بھی طاغوت کی بیعت نہیں کی. نہ فقط حسین ابن علی تو اتنے عظیم ہے کہ ان کی عظمت کا درک محال ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، یہاں تو جناب سکینہ 5-6 سال کی صاحبزادی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ بابا کیا برا کری، کیا بری بات ہے اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے تابوت کو مان ہی لیتے ہیں، پانی تو کم از کم مل جائے گا مجھے پینے کے لیے، ہم جیسے گناہگار ہوتے نہ جانے 1001 تابیلیں تیار کی بھی ہوتی تابوت کی چاپلوسی کے لیے، کری رہے نا آج نہ جانے کتنے دن بیچ رہے ہیں جا جا کے تابوت کے سامنے بغیر کسی تھریٹ کے دن بیچ رہے ہیں، یہاں تو جو چیز ناقابل تصور ہے جناب سکینہ کے لیے آپ نے کسی ضعیف ترین روایت میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے، کفار کی کتابوں میں بھی، اورینٹلسٹ کی کتاب، مستشرقین کی کتابوں میں بھی نہیں دکھا سکتے کہ کبھی امام حسین کے کیمپ کے کسی بچے نے بھی کہہ دیا ہو کیا بری بات ہے اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان ہی لیں کسی ظالم کو تو کیا ہو جائے گا، پانی مل جائے گا، مرے جا رہے ہیں ہم، یہ کہتے نا لوگ نہیں نہیں مولانا ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، میں نے کہا بعض ہم بھی رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مطلب کس قیمت پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، دین بیچ کے رہنے کے لیے آئے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا بعض لوگ، تو میں آپ کی خدمت کر کے کربلائی کو نہیں سمجھا، افسوس کی بات یہ کہ سب سے زیادہ جس قصے کا ذکر ہماری بزم میں ہوا کرتا ہے اسی قصے کو ہماری ہی قوم کے اندر سب سے کم سمجھا گیا، کتنے افسوس کی بات ہے یہ، اگر سمجھا گیا ہوتا تو یہ روش نہ ہوتی، اجتماعی اور سیاسی فرائض کی نسبت ولایت اہل بیت، یوں کہہ دوں فرائض و ولائی کی نسبت یہ خیانت نہ ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، ہم تو اس کے قائل ہیں نا کہ یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، صحیح ہے نا، بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی آمولی کے کہ جب ولایت یعنی حکومت ولایت علی کا اعلان ہو گیا، ہم کہتے ہیں ولایت الفقی یعنی حکومت الفقی، ولایت علی کا غدیر میں پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا، اب آیت نازل ہو رہی ہے بعد از اعلان ولایت حکومت علی، لوگ کہتے ہیں نہیں اس ممبر کا حکومت سے کیا تھا لوگ، اصل ولایت علی سے ہماری کتنی دوری ہے، تو ولایت فقی کیا خواب حلق سے نیچے اترے گی، ابھی ولایت علی کی بھی کہ تقاضوں کو ہم نہیں سمجھ پائے، سمجھ رہے ہوتے تو ہمارا اعمال اس کے شاہد ہوتے، ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا کہ تاہم کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں، تو ولایت حکومت علی کے اعلان کے بعد آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل کر دیا میں نے، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ کے لیے تمام کر دیا، مکمل کر دیا، وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو کے سلسلے میں بطور ایک دین کے راضی ہو گیا تم لوگوں آپ لوگوں کے لیے، یعنی آج اسلام اللہ کی مورد رضایت قرار پایا، بقول ہمارے استاد کی زبان میں کہہ دوں رحمت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ اپنی تفسیر میں فرمایا تھا کہ الاسلام الولائی هو المرضی عند اللہ تبارک و تعالی، کہ اسلام جو کہ ولائی و حکومتی اسلام ہے وہ اسلام ہے جو اللہ کی نگاہ میں مورد رضایت ہے، یعنی اللہ نے اسلام مائنس ولایت کو سے رضایت کا اظہار نہیں کیا، اس اسلام پہ رضایت کا اظہار کر کے دین کو کامل کیا جس اسلام میں حکومت علی و حکومت اہل بیت کا ذکر ہے، کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے نہیں ولایت علی کے بغیر اسلام کامل ہو گیا تھا یا یہ آیت ولایت علی کے اعلان سے پہلے نازل ہوئی تھی، کوئی شیعہ یہ کہہ سکتا ہے، جب ہم مانتے ہیں کہ تکمیل دین تو اعلان حکومت علی پر ہو رہی ہے، پھر آخر کہہ رہے ہیں مولانا ممبر سے حکومت کا کیا تذکرہ، تو ممبر سے علی کا بھی تذکرہ نہ کریں، حکومت تو علی کا حق ہے، کہہ دیجئے بھائی جسارت کہہ دیجئے، تو کیوں برا بھلا کہتے ہیں سخیفہ والوں کو، سخیفہ والوں نے مولا کائنات سے ان کی کرسی چھینی تھی نا، دین تو نہیں چھینا تھا، دین تو چھین سکتے بھی نہیں تھے،
یا چھین سکتے تم دین؟ کون سی طاقت کس کی مجال کے مولا سے ان کا دین چھین لے؟ حکومت تو کرسی چھینی تھی نا، تو حکومت تو حصہ ہی نہیں ہے دین کا آپ کی نظام میں، اگر حصہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا برا کیا اگر انہوں نے چھین لیا تو؟ اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ارے ولایت علی ہی حلق سے نیچے نہیں اتری ہے تو ولایت فقیہ کیا خاک اترے گی؟ اسی لیے تو طاغوتوں کے سامنے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مہاراجے چھپ کر کے نہیں بیٹھے، ہم چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نام مہاراجے کا استعمال کر رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل نے آ کے تفسیر بیان کی ہے جناب زکریا علیہ السلام کے سامنے کاف ہا یا عین صاد کی. تو عین سے مراد اتش حسین ہے اور صاد سے مراد جبرائیل نے کیا کہا کہ صبر حسین. امام مظلوم کا صبر کتنا عظیم صبر ہے، کتنا عظیم صبر ہے. صبر کو تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں بس صبر کر لو، یہ صبر نہیں ہے اسلام کا. اسلام میں جو صبر سکھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے راہ اسلام اقدار الہی ہماری الہی قدروں پر ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں اور ثابت قدم رہتے رہتے جو مشکلات سہنی پڑے اس راستے میں ان مشکلات پر صبر سے کام لیں مگر راستہ نہ چھوڑیں اپنا. اسے کہا جاتا ہے صبر، نہ یہ کہ آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور راستہ چھوڑ دیں اور اقدار پہ سودے بازی کر لیں اور کہیں میں تو صبر کر رہا ہوں. یہ کون سا صبر ہوا؟ یہ تو آپ نے سودے بازی کر لی. صبر کہاں کیا؟ صبر تو یہ آپ استقامت دکھاتے رہتے اور اس کے راستے میں جو بھی مشکلات پیش آتی ان پہ تحمل اور صبر سے کام لیتے رہتے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. اسے کہا جاتا ہے صبر. صبر کا معنی بھی اپ سائڈ ڈاؤن ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب امام حسین کا ذکر آیا تو جناب زکریہ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. یہ حدیث میرے مولا کی میں نے آغاز مجلس میں اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں مولا نے یہی فرمایا کہ میں اشک کا قتیل ہوں، انا قتیل العبرا. یہ علامات مومن میں سے بھی بیان کیا ہے ہمارے علماء نے کہ مومن کی علامات یہ کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو اس کی آنکھ نمناک ہو جائے گی. علائم مومن میں سے ہے. امام حسین ایک اس عظیم ترین انسان کا نام ہے کہ جو اسلام کی ایک مشعل اور مصباح کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اسلام کی پہچان اور شناخت حسین ابن علی کی وجہ سے ہے. ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے، سمبل ہے اسلام کا، علامت ہے اسلام کی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جناب زکریا کی آنکھ سے اشک جاری ہو گئے. اور جب جناب زکریا کی آنکھ سے اشک جاری ہوئے اس کے بعد اللہ کی طرف سے جناب یحییٰ کی ولادت کی بشارت دی گئی اشک جاری ہونے کے بعد. صلوات پڑھیے مومن والا. بڑی مشابہتیں ہیں جناب یحییٰ، آٹھ مشابہتیں ہیں جناب امام مظلوم کی مدت حمل بھی چھ ماہ کی تھی، جناب یحییٰ کی مدت حمل بھی بطن مادر میں چھ ماہ کی تھی، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی طاغوت کی طرف سے قتل کیے گئے اور ان کا سر ہدیتاً پیش کیا گیا طاغوت کو، کیونکہ امت سو رہی تھی، نمازیں پڑھ رہی تھی، حجاب کر رہی تھی، خمس دے رہی تھی، مگر ولائی فرائض کے سلسلے میں 18,000 شیعہ سو رہے تھے کوفے میں. دین و سیاست کو جدا سمجھے ہوئے تھے، طاغوت کا ایجنڈا آگے بڑھ رہا تھا، نمازیں نہیں چڑھتے تھے کوئی کوفے والوں نے، لعنتی اسلام کو فالو کر رہے تھے جس اسلام پہ ہم زیارت عاشورہ پڑھ کے فخر کے ساتھ لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مولا انہوں نے باقر میں سکھایا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. اہل کوفہ پہ مسلسل لعنت بھیج رہے ہیں ہم، 18,000 نمازیں تو پڑھ رہے تھے وہ، لعنت کیوں جا رہی ہے ان کے اوپر؟ تارک حج بھی نہیں تھے، تارک سیام بھی نہیں تھے، خمزی نکال رہے تھے، حجاب بھی پہن رہے تھے، مگر اسلام مائنس ولایت کو فالو کر رہے تھے. لعنتی اسلام، ملعون اسلام، اللہ اور رسول اور اہل بیت کی نگاہ میں ملعون اسلام کو فالو کر رہے تھے. آج کتنے شیعہ ہیں جو کہ محرم و سفر کی مجالس منعقد بھی کرتے ہیں، شرکت بھی کرتے ہیں، جو کہ فخر کی بات ہے ایک مومن کے لیے، مگر اسلام مائنس ولایت کو فالو کر رہے ہیں. کیا درس ہم نے حاصل کیا امام مظلوم سے؟ بنیادی ترین درس جو کاش جناب سکینہ سے ہی سیکھ لیا ہوتا،
امام حسین تو بہت عظیم ہستی ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی عظمت کا, محال ہے تصور, انبیاء بھی نہ پہنچ سکے ان کی عظمت تک, پیغمبر کے علاوہ کوئی نبی حسین کی عظمت کا درک نہیں کر سکتا, ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اشک جناب زکریا کا جب جاری ہوا اس کے بعد بشارت ملی اس فرزند کی جس میں 8 مشابہتیں ہیں امام حسین سے, جناب یحییٰ کا سر بھی تاغوت کے سامنے ہدیتاً پیش کیا گیا, امام مظلوم امام حسین کا فسر بھی تاغوت کے سامنے ہدیتاً پیش کیا گیا, کیونکہ لوگ صرف نمازیں پڑھ رہے تھے اور دین انفرادی فرائض کو انجام دینے میں مصروف تھے اکثریت. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ تو امام سجاد علیہ السلام نے روایت کی اس حدیث مبارک کی کہ مسلسل میرے مولا جب سفر کر رہے ہیں حجاز سے عراق کی جانب تو مسلسل جناب یحییٰ کو یاد کیا اور یہ فرمایا, حدیث میں ہے یہ فرمایا امام حسین نے کہ ان رأس یحییٰ من حوان الدنیا, دنیا کی پستی میں سے ہے کہ ان رأس یحییٰ بن زکریہ اہدیا الى بغی من بغایا بنی اسرائیل, یہ دنیا کی پستی میں سے ہے کہ یحییٰ ابن زکریہ کا سر بنی اسرائیل کی بدکار خواتین میں سے ایک بدکار خاتون کو ہدیتاً پیش کیا گیا, ایک نبی معصوم کا سر کاٹ کے بدکار خاتون کو پیش کیا گیا, یہ دنیا کی پستی ہے, پستی میں سے ہے. چنانچہ میں آپ کی خدمت کر رہا, ظاہر ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے اولاد نہیں تھی, جناب زکریہ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا جو تاہوت تھا اس کے اولاد نہیں تھی, زوجہ جو تھی وہ بانس تھی. چنانچہ اس کا ارادہ یہ ہوا کہ میں ایک دوسری شادی کروں, تو زوجہ نے سوچا کہ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تو ظاہر ہے کہ جائیداد سلطنت کسی دوسری خاتون تک پہنچے گی, چنانچہ اس نے یہ مشورہ دیا بادشاہ کو کہ میری بیٹی سے شادی کر لیں. بادشاہ نے جو ہے وہ جناب یحییٰ سے جا کے شریف مسئلہ دریافت کیا, کیا زوجہ کی جو بیٹی ہے وہ بھی نکاح کے بعد تعلقات کے بعد بادشاہ کی بیٹی کے حکم ہے, وہ بھی محرم ہے, محرم کے ساتھ تو نکاح حرام ہے ابدی ہے اسلام میں, جناب یحییٰ نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ یہ تو حرام ہے. اب بیٹی کو ماں نے سمجھایا کہ تم جا کے بادشاہ کے سامنے برہنہ ہو کے پہنچ جانا, بادشاہ کو فرشتہ کرنے کے لیے اس کے سامنے برہنہ ہو کے پہنچ جانا, بیٹی نے ایسے ہی کیا. بادشاہ نے جب قربت اختیار کرنے کی کوشش کی تو بیٹی نے کہا میرا مہر تو ہے وہ بڑا قیمتی ہے, میرا مہر یہ کہ پہلے مجھے یحییٰ کا سر لا کے دو. میرے مولا امام حسین نے کیا کیا فرمایا تھا, ان رأس یحییٰ ابن زکریہ اہدیا الى بغی من بغایا بنی اسرائیل, یحییٰ ابن زکریہ کا سر دنیا کی پستی میں سے ہے کہ یحییٰ ابن زکریہ کا سر بنی اسرائیل کی بدکار خواتین میں سے ایک خاتون کو ہدیۃً پیش کیا گیا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, صلوات پڑھیے منگا رہا ہوں, کہ امام رضا علیہ السلام ابن شبیب سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا من سام هذا اليوم ثم دعا الى الله استجاب له كما استجاب زكريا, جو شخص روزہ رکھے اس دن یعنی پہلی محرم کو جو شخص روزہ رکھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی دعا مستجاب کرے گا جس طریقے سے جناب زکریا کی دعا مستجاب کی. پہلی محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے. ان ابن الشبيب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. اے فرزند شبيب, زمانے جاہلیت میں جاہلیت کے وقت جاہلیت والے جو لوگ تھے وہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام سمجھا کرتے تھے اس کی حرمت کی خاطر, یعنی اس ماہ محرم کا جاہلیت والوں کی نگاہ میں بھی اس کی حرمت و احترام تھا. اس امت نے نہ اس ماہ کا احترام باقی رکھا نہ رسول کا احترام باقی رکھا, کسی دونوں میں کسی چیز کا احترام باقی نہیں رکھا. فرمایا کہ ابن شبیب ان کنت باقیاً لشیئن فب کے لے حسین ابن علی ابن ابی طالب. اے فرزند شبیب اگر تم گریہ کرنا چاہو کسی چیز کے لیے تو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے گریہ کرنا. امام رضا علیہ السلام تعلیم فرما رہے, ویلیو قدر گریے بکا علی الحسین کی ویلیو کو تعلیم فرما رہے ہیں. اور یہ صرف ابن شبیب سے تو گفتگو ہو رہی ہے, یہ صرف پیغام مختص نہیں ہے ابن شبیب کے ساتھ, پیغام پوری کائنات تک باقی رہنے والا پیغام ہے قرآن و اہل بیت کا. یہ ہر انسان جو کہ قیامت تک پیدا ہوگا اس کے لیے ایکولی یکساں طریقے سے یہ حدیث منطبق ہوگی, ہم سب کے اوپر بھی اسی طریقے سے منطبق ہوگی. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے اوپر گریہ کریں, اس کے اوپر فخر محسوس کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں. لہذا یہ گریہ کوئی ہماری کمزوری اور ضعف اور ناتوانی کی علامت نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گریہ ناتوانی کی علامت ہے. مجھے یاد ہے امام خمینی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ گریہ جو ہم امام حسین علیہ السلام پر فرماتے ہیں یہ گریہ سیاسی ہے, یہ ہمارا پولیٹیکل گریہ ہے, یہ ہمارا ظالمین اور تواغیت کے سامنے اعلان ہے کہ ہم حسین ابن علی کے خط کے اوپر استقامت دکھانے کے لیے تیار ہیں اور ان کی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں. اور اس گریہ کی وجہ سے ہم اپنے اندر وہ قوت دوبارہ بیدار کرتے ہیں جس سے راہ حسین پہ ثابت قدم رہ سکے, یعنی ایک لحظے کے لیے بھی طاغوت کی حمایت نہ کرنے پائیں. تو گریہ تو گریہ تو سیاسی ہوا نا, اس کا تو سیاسی اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, تو بہت بڑا بہت بڑی عبادت ہے. لہذا مولا فرما رہے ہیں ابن شبیب سے فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشَ, اگر تم کسی شے کے لیے گریہ کرنا چاہو تو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے گریہ کرنا, کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. امام مظلوم کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا, تنہا رہ گئے تھے نا, تنہا رہ گئے تھے میرے مولا, تو اس طریقے سے ان کو ذبح کیا گیا. اور پھر فرمایا وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةُ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ, اور ان کے ہمراہ 18 لوگوں کو قتل کیا گیا جن کا روئے زمین پہ کوئی شبیہ نہیں تھا, یعنی ان کی کوئی ان کا کوئی مقابل پہ آنے والا, ان کی برابری کرنے والا, ان کی عظمت کے ہم پلہ کوئی انسان موجود نہیں تھا روئے زمین پہ. ایسے 18 لوگ قتل کیے گئے ان کے ہمراہ. وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ بِقَتْلِهِ, اور یقیناً ساتوں آسمان اور زمینیں روئی ہیں امام کے قتل پر. مولا فرما رہے ہیں مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4000 لنصره فوجدوه قد قتل وقد نزل الى الارض, اور یقینا زمین پر 4000 فرشتے نازل ہوئے امام مظلوم کی نصرت کے لیے. جب امام قتل کیے جا رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ 4000 فرشتوں نے اللہ سے اذن مانگا کہ ہم جا کے امام مظلوم کی مدد کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے اذن ملا. جب وہ پہنچے اس وقت تک امام مظلوم قتل کیے جا چکے تھے, اب وہ فرشتے امام مظلوم کے حرم مقدس پر مقیم ہے, 4000 وہ فرشتے آج تک حرم مقدس پر مقیم ہے اور امام مظلوم پہ گریہ کر رہے ہیں, اور نہ فقط گریہ کر رہے ہیں, روایت یہ کہہ رہی ہے فہم عند قبره الى ان يقوم القائم فيكونون من انصاره وشعارهم يا لسارات الحسين, اور وہ فرشتے قبر حسین پر قیامت تک رہیں گے, اس وقت تک رہیں گے حتی یقوم القائم, جب تک امام قائم قیام نہ کر لیں ظہور نہ کر لیں, اور اس کے ظہور کے بعد وہ ان کے انصار میں شامل ہوں گے. صلوات پڑھیے مولانا. اور ان کا شعار کیا ہے؟ شعارہم یا لسارات الحسین, یعنی ہمیں امام حسین کا انتقام لینا ہے, یہ ان کا شعار ہے. ہر شیعہ کا یہ شعار ہونا چاہیے, ہر شیعہ کا زمان غیبت میں اگر یہ شعار نہیں ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے, اعمل قلب ہے, جسے امام مظلوم کی معرفت ہی نہ ہو. بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک حسین حسین کرتے آئے، مگر اس کو یہی شعور نہ ہو کہ ہمیں امام حسین کی ولایت پہ استقامت دکھانی ہے اور ان کے ظلم، ان کے دشمن ان پہ ظلم کرنے والوں سے برات کرنی ہے اور ان کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے. وہ کیسا شیعہ ہے؟ انہوں نے کیا سمجھا امام حسین کو، ان کے قیام کو؟ اسی کو کہا جاتا ہے عقل کا اندھا پن. بعض لوگ عقل کے اندھے ہیں. یا لسارات الحسین یبن الشبیب ان بکیت علی الحسین. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام حسین پہ کائنات کی ہر چیز نے گریا کیا ہے. صرف انسان نہیں ہے چند ایک لوگ جو کہ گریا کر رہے ہیں، کائنات کی ہر شے نے گریا کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بکا او کل شے ان بے حسبی ہی، ہر چیز کا گریا اس کے اعتبار سے ہے. ہواؤں کا گریا یہ کہ سرخ و سیاہ آندھیاں چلیں، یہ ہواؤں کا گریا تھا. پتھروں کا گریا یہ کہ جب کسی پتھر کو اٹھایا گیا واقعہ کربلا کے بعد اس کے نیچے سے خون نکلا، یہ پتھروں کا گریا تھا. ہر چیز کی بکا جو ہے اس کے اعتبار سے ہے، مطلب گریا ہر شے نے کیا ہے. اب بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم عبادت انجام دیتے ہیں تو ہم بقیہ مخلوقات کے ساتھ مشترک نہیں ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سب پرندے تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہے نا، سب مچھلیاں تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم خمس نکالتے ہیں، سب جانور تو خمس نہیں نکالتے ہیں. مگر البکا علی الحسین، حسین پہ گریا کرنا، یہ ان اقدار میں سے ہے، ان عبادات میں سے ہے کہ جو ہمیں کائنات کی تمام موجودات کا مشابہ بنا دیتی ہے. عارفاً بحق ہی، جو امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے. یہ تو صدام بھی جاتا تھا بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کی تصویریں اتنی بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں عراق بھر میں. تو ہم کیا اتنے اتنے سادہ ذہن ہیں کہ بغیر معرفت کی زیارت اور بغیر معرفت کے گریہ کو قابل بخشش سمجھ لیں؟ صدام بھی جایا کرتا تھا، وہ تو شاہ منون بھی جایا کرتا تھا امام رضا کی زیارت کو دنیا کو دکھانے کے لیے. تو وہ زیارت اور وہ گریہ انسان کی تمام گناہوں کو بے شک دھو دیتا ہے کہ جو معرفت اہل بیت کے ساتھ ہو. یقیناً سارے گناہ گزرے، کوئی شک ہی نہیں اس بات میں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین. اگر تم یہ چاہو کہ اللہ کی ملاقات کرو ایسی کیفیت میں کہ تمہارا کوئی گناہ ہی نہ ہو، تو حسین کی زیارت پہ جاؤ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب معلوم ہوا کیا ہے؟ یعنی انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اگین معرفت کے ساتھ زیارت کی بات ہو رہی، میں پہلے ہی کلیریفائی کر چکا ہوں. تو ایک زیارت کا ثواب یہ کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، بے شک دھل جاتے ہیں. فرمایا کہ ابن الشبیب ان سرك ان تسكن الغرف المبنيه في الجنه مع النبي فلعن قتلت الحسين. اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہو کہ تم ایسے کمروں میں سکونت اختیار کرو، ایسے کمروں میں بحث میں رہو رسول اللہ کے ساتھ کہ جن کو بنایا گیا ہے جنت میں رسول اللہ کے ہمراہ، تو پھر حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو. یہی ہماری ایک ویلیو ہے. اب یہ لعنت میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لعنت بھی ایک بھرپور سبجیکٹ ہے اسلام کا. لعنت کا معنی کیا ہے، ہم ایگزیکٹلی مان کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پورا ایک بھرپور سبجیکٹ ہے. یہ بھی اسلام کی ایک ویلیو ہے. ہماری اخبار میں سے قدر ہے لعنت. 18 لوگوں یا کیٹیگریز پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. یہ میرا موضوع ہے کہ میں لعنت کے اوپر تفصیل بیان کروں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو لعنت کے اوپر بھی عرض کریں گے. تو ابن الشبیب ان سرک ان یکون لک من الصواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین. اگر تمہیں یہ بات اچھی لگے، پسند کرے، خوش کرے کہ تمہیں اتنا ثواب ملے کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے کو ملا، کتنی بڑی بات ہے جو میرے مولا نے بیان کی ہے. تو اگر انسان یہ چاہے تو کہ انسان کو اتنا ثواب ملے کہ جو امام حسین کے ہمراہ شہید ہونے والے کو ملا، تو یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جب بھی ہمیں امام حسین کی یاد آئے ہمیں کیا کہنا چاہیے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں بھی آپ کے پاس، آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ہمراہ ہوتا، تو میں بھی وہ عظیم کامیابی حاصل کر جاتا. یعنی میں بھی اس دنیا کو طلاق دے کے اس دنیا کی وابستگیوں کو جس کی خاطر سارے حرام اور تاویلیں توجیہیں ہوتی ہیں اس دنیا کو طلاق دے کے میں بھی آپ کے ساتھ شہادت پا کے وہ عظیم کامیابی فوزن عظیما عظیم کامیابی حاصل کر چکا ہوتا, آزاد ہو جاتا اس دنیا کی غلامی سے. بہت سے لوگ غلام ہیں, بہرحال آپ کو بڑے آزاد لگ رہے ہیں, اصل میں غلام ہیں کیونکہ روح غلام ہے کیونکہ عقل کے اندھے. فافوز فوزا عظیما, یہ تو ہم سبھی کہہ سکتے ہیں نا, یا لیتنی کنت معکم, مگر اس کے لیے طہارت اور اخلاص روح درکار ہے کہ کس نیت سے ہم کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہمیں واقعا ہم حاضر ہیں سب کچھ چھوڑنے کے لیے, وہم قلبی کی طرح سے ہم حاضر ہیں سب کچھ چھوڑنے کے لیے, حبیب ابن مظاہر کی طرح سے. ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں, لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے آ کے مولا امیر المومنین سے کہا کہ میرے بھائی کو خبر نہیں ہوئی جنگ صفین کے بارے میں, مگر مولا جب میں نے اس کو بتایا کہ جنگ ہوئی آپ کی معاویہ کے خلاف, تو اس نے بھی خواہش کا اظہار کیا, اس کی بھی نیت تھی یعنی کہ بھائی اگر اس کو پتا چلتا تو وہ بھی آپ کے ہم رکاب شہید ہوتا, آپ کے ساتھ دیتا, نصرت کرتا آپ کی. آپ نے فرمایا بے عبارت اخرا کہ اگر اس کی یہ نیت تھی, آپ نے پوچھا ان کی یہ نیت تھی, تو ان کا ہاں اس کی نیت تھی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ تھا. نہ فقط وہ تھا بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا وہ سارے بچے جو کہ پیدا ہوں گے اسلاب رجال سے, باپ کے صلبوں سے اور ماؤں کے ارحام میں, وہ تمام کے تمام بچے جو بعد میں پیدا ہوں گے قیامت تک, وہ سارے بھی ہمارے ساتھ تھے. کتنی بڑی بات ہے اسلام کی, کتنا آسان ہے ثواب کمانا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں مولا کے زمانے میں نہیں تھا تو میں تو محروم رہ گیا, کوئی محروم نہیں رہے. ہاں آپ آج بھی ان کی ویلیوز کے اوپر عمل کریں, ان کی اقدار کو اپنائیں اور اپنے دل میں اپنی نیت میں صدق کے نیت پیدا کریں, طہارت قلب پیدا کریں, اخلاص پیدا کریں, تو آپ کو بھی وہ ثواب مل سکتا ہے. صلوات پڑھیے. یبن الشبیب, مدی سب تک اختتام کو پہنچ رہی ہے. یبن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان, اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ بلند درجات پہ ہو, فحزن لحزننا وفرح لفرحنا, تو ہمارے غم کے ساتھ غم مناؤ اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی مناؤ, وعلیک بولایتنا, اور ہماری ولایت کا خیال رکھنا, یعنی حکومت اہل بیت کا ساتھ مت چھوڑنا, یہ نہ کہ تاوید کی چاپلوں سے شروع کر دو. وعلیک بولایتنا, ہم ان کے غم کے ساتھ غم منائیں, ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائیں, یعنی ہماری خوشی اور غم کو اہل بیت ڈیفائن کرے ہمارے لیے, ہمیں کس مورد میں خوش ہونا ہے, کس مورد میں ہمیں محزون اور غمزدہ ہونا ہے, اور ان کی ولایت کے راستے پہ ہم ثابت قدم رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ ان کے درجات, ان کی بلندی, کہ ان کا یہ لطف ہے, یہ اللہ کا لطف ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھیں گے. جس طریقے سے میرے مولا نے اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ شامل رکھا, اور نہ فقط شامل رکھا بلکہ میرے مولا نے بعض روایتوں میں کہ ان کا درجہ بہشت میں دکھایا شب عاشور. اور حقیقت بھی ہے چونکہ یہ اہل یقین تھے, تمام کے تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اہل یقین تھے, ان کو دکھایا بھی جانا چاہیے تھا. کتنا عظیم یقین ہے مولا کے یقین کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. ہم تو حبیب ابن مظاہر کے یقین کو اگر دیکھتے ہیں تو انسان تحیر کا شکار ہو جاتا ہے, ہم سعید و زہیر کے یقین کو دیکھتے ہیں تو انسان تعجب کا شکار ہو جاتا ہے, کس کیفیت سے میرے مولا کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. مگر وہ وقت بھی آیا کہ جہاں امام مظلوم یک و تنہا رہ گئے کربلا کے میدان میں, آج فرزند حسین تنہا رہ گیا. اب میرے مولا ندائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں. ندائے استغاثہ بھی امام مظلوم کی کوئی اس زمانے سے مختص نہیں ہے, آج تک برقرار ہے. معصوم کا کوئی قول, ہم کون ہوتے ہیں قول معصوم کو محدود کرنے والے. اللہ اور رسول اہل بیت کی تعلیمات آفاقی تعلیمات ہیں, زمان و مکان کی تقید سے مبرہ ہیں, کائنات کے آخری دن تک کے لیے یکساں طریقے سے منطبق ہوتی ہیں ہر انسان پر, لہذا آج بھی امام مظلوم کی صدا للکار رہی ہے ہماری غیرت کو اور ایمان کو کہ اگر ایمان سلامت ہے تو حسین کا مشن تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. طاغوتوں کے ظلم بھی ہو رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, امام مظلوم اکیلے کھڑے ہیں. اور سعید ابن طاؤس نے نقل کیا کہ فوقف لیستریح ساعتا, میرے مولا نے ٹھہرے توقف کیا تاکہ تھوڑی دیر استراحت کر سکیں. ظاہر ہے کہ میرے مولا کتنے زخمی ہو گئے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ سید الشہداء کے بدن پہ فقط تلواروں کے زخم 1110 تھے. جس ہستی کے بدن پہ فقط تلواروں کے زخم 1110 ہو اس کے باوجود ثابت قدم ہیں اور صبر سے کام لے رہے ہیں ظلم کے سامنے, طاغوت کے سامنے. 1110 زخم صرف تلوار کے, ابھی نیزے کی یا تیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو امام مظلوم نے سید ابن طاؤس نے کیا کہا, فوقف نقل کیا, فوقف لیستریح ساعتا, مولا نے توقف کیا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں استراحت کر لیں. اذ اصابہ, یہ وہ موقع ہے کہ جب اشقیہ نے میرے مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزے سے حملہ کر رہا ہے اس غریب امام کے اوپر, اس غریب الوطن امام کے اوپر. جس کے پاس تیر ہے وہ تیر سے حملہ کر رہا ہے میرے مولا پہ, جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار سے حملہ کر رہا ہے میرے مولا پہ, اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ پتھر اٹھا کے مار رہا ہے میرے مولا کی جانب. تو سید ابن طاؤس نے کیا نقل کیا, اذ اصابہ حجر علی جبہتہ, یہ وقت تھا کہ جب میرے مولا کی پیشانی پہ پتھر آ کے لگا. فاخذ الثوب, آپ نے کپڑے کو لیا, لیمسح الدم عن جبہتہ, کہ پیشانی سے خون کو صاف کرے. اذ اصابہ سہم مسموم ذو ثلاث شعب, یہ وہ وقت تھا کہ جب تیرے سے شوبہ, زہر آلود تیرے سے شوبہ کو میرے مولا کے قلب پہ پھینکا گیا, میرے مولا کے قلب کو تیرے سے شوبہ سے نشانہ بنایا گیا. یہ وہ تیر جو حرملہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ نے پھینکا امام حسین کے قلب پہ. اور مولا کی آپ عظمت و شجاعت و شہامت ملاحظہ فرمائے. سید ابن طاؤس کہتے ہیں فاخرج السهم من وراء ظهره, مولا نے اپنے پسے پشت سے اس تیر کو نکالا. کیا شجاعت ہے میرے مولا کی, پسے پشت سے اس تیر کو نکالا. فخرج الدم كانه ميزاب, اس طریقے سے خون نکلا جیسے کہ کوئی فوارہ بہ رہا ہو. فخرج الدم كانه ميزاب, اور پھر میرے مولا نے اللہ سے کیا کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ اسے قتل کر رہے ہیں کہ لیس علی وجہ الارض, کہ روئے زمین پر تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یعنی فرزند فاطمہ اگر کوئی ہے تو وہ فقط حسین ہے جسے قتل کیا جا رہا ہے. چنانچہ میرے مولا نے تیر کو نکالا, اور روایت میں ہے کہ صالح نامی ایک شقی نے اس وقت میرے مولا کو نیزہ مارا, اور اس نیزہ لگنے کے بعد فرزند فاطمہ اب زلزلہ کی پشت پہ نہ ٹھہر سکے. زلزلہ کو بھی احساس ہوا کہ میرے مولا اب نہیں ٹھہر سکتے, اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا تاکہ میرے مولا کا جسم اطہر, جسم اطہر آسانی سے زمین کربلا پہ آ سکے. مگر آزاد ابھی تو زمین کربلا پہ نہیں آیا, ابھی تو میرے مولا کا جسم اطہر تیروں کے اوپر بلند ہے, ابھی تو تیروں کے اوپر بلند ہے. یہاں تک کہ سید اطلس سے جعفر سیستری نے کہتے نقل کیا, کہتے ہیں کہ میرے مولا کئی مرتبہ روئے اپنے چہرے کے بل زمین کربلا پہ گئے, کیونکہ بار بار چہرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہیں اشقیہ اہل حرم پہ, علی و فاطمہ کی بیٹیوں ان کے خیمے پہ حملہ تو نہیں کر رہے. حسین کی غیرت کا گوارا نہیں تھا کہ میرے مولا کی زندگی میں اہل حرم پہ حملہ کیا جائے. مولا نے کئی مرتبہ چہرہ اٹھا کے دیکھا, بغیر بدن ناتوان میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ سیدھے کھڑے رہ سکے, تو کئی مرتبہ چہرے کے بل زمین پہ گرتے. چنانچہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب شہزادی زینب چلہ زینبیہ پہ موجود ہے
اور شمر نعین آپ نے سنا ہوگا نا, مرنے والے کے احکام میں ہے کہ اس کے سینے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. مرنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر اس کے سینے پہ بوجھ ڈالا جائے, مگر یہاں وہ شمر جان سمانا سب شمر نعین میرے مولا کے سینے پہ سوار, آپ کے ریش مبارک کو اٹھانے ہوئے پسے گردن سے ذبح کر رہا ہے, پسے گردن سے ذبح کر رہا ہے. سعدادی زینب آپ کی جرات کو ہمارا سلام. آپ تابوت کے سامنے چپ نہیں رہی, تلہ زینبیہ کے سامنے اس کیفیت میں بھی ظالم کے سامنے احتجاج کیا, فرماتی ہے یقتل ابو عبداللہ, ارے میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے, ابو عبداللہ مارے جا رہے ہیں, وانت تنظر الی اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. الهي بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بارلها پرسم اسلام كسر بلند فرما, پرچ میں کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, تمام علماء ربانیین تمام مراجع کرام بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما, تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما, تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. یا حسین
یا حسین يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين